سالک کے لیے اور عارف کے لیے حواسی باطن کا کام کرنا ابھی کچھ دور کی بات ہے، لہذا پہلے پہل اس کو حواسی ظاہر سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور حواسی ظاہر سے دینی طور پر فائدہ اٹھانے کا ثبوت اس حدیث شریف میں ہے جو ارشاد ہوا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، چہرہ علی کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ اب اس حدیث کو یوں بیان کر کے آگے گزرنا نہیں چاہیے، اس میں سوچنا چاہیے کہ کیا سبب ہے کہ علی کے چہرے مبارک کی طرف دیکھنا عبادت قرار پاتی ہے۔ اس حدیث کی تشریح دوسری حدیث میں کی گئی ہے جو ہم کو قاضی نعمان کی ایک کتاب جو کتاب الہمہ کے نام سے ہے، اس میں یہ ارشاد ملتا ہے کہ قرآن کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے اور امام کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ تو اس سے یہ تشریح ہوئی کہ علی سے مراد زمانے کا امام ہے، اور امام کے چہرے مبارک کو دیکھنا قرآن مقدس کو دیکھنے کی طرح ہے، اس لیے کہ آن حضرت نے دین اسلام کی ہدایت کے لیے جن دو گران مایہ چیزوں کو امت کے لیے چھوڑا ہے، ان میں سے ایک تو قرآن ہے اور دوسری چیز جو گران مایہ ہے امام علی مقام ہے۔ تو دیکھا آپ نے ان دونوں مقدس اور معظم چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا، کم سے کم اس بیان کے مطابق تین مقامات پر ہے۔ تو قرآن کی طرف دیکھنا، میں تو یہ کہوں گا کہ کئی کئی درجات پر ہے، اور اس کا کم سے کم درجہ ایک ان پڑھ انسان کے لیے ہے کہ وہ نہ تو قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے نہ عبارت پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ اتنا ضرور کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کی طرف نگاہ کرتا ہے، قرآن کو چومتا ہے، قرآن کو اپنے سر سے بلند کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ پر قرآن کا سایہ ڈالتا ہے اور اس کا احترام کرتا ہے اور اس کو حفاظت سے رکھتا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں اس کو کچھ ثواب نہیں ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا اور کیسے نہیں ملے گا؟ جو قرآن خود ہی فرماتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو خدا کی حرمت کی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس شخص کی قلبی پرہیزگاری بن جاتی ہے۔ دیکھیں کہ قلبی پرہیزگاری کتنی مشکل شے ہے عام حالت میں، لیکن جو شعائر اللہ ہیں، جو خدا کی یادگار چیزیں ہیں، جو خدا کی خاص نشانیاں ہیں، جیسے خانہ کعبہ ہے، پیغمبر ہے، امام ہے، قرآن ہے، یہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ ان کی حرمت کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی سچا مسلمان دل سے ان میں سے کسی کی حرمت کرتا ہے، تعظیم بجا لاتا ہے، تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس کی قلبی پرہیزگاری دلی تقویٰ بن جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کو دیکھنے کے کئی درجات ہیں، اور میں قرآن کو کم سے کم درجے پر دیکھنے کی بات کر رہا ہوں. میں یہ بات ابھی نہیں کر رہا ہوں کہ قرآن کو پڑھے, اس کی حکمت کو سمجھے اور اس کے رموز کو جانے تو اس کا کیا اجر و صلہ ہوگا. میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں. مشتے از خروارے میں کم سے کم درجے پر یا کم سے کم سطح پر قرآن کی طرف دیکھنے کی فضیلت بیان کر رہا ہوں, اور یہی صورتحال امام سے متعلق بھی ہے کہ ایک امام ابھی امام کا عارف نہیں ہے لیکن معتقد ہے اور وہ امام کا دیدار کرتا ہے, تو کیا اس کو کوئی بڑا اجر و صلہ نہیں ملے گا؟ اب اس میں بھی عاشق کی بات میں نہیں کرتا ہوں جو پگھلتا ہے آنسو بہاتا ہے. کم سے کم عقیدے کے طور پر امام کو دیکھتا ہے اور اقرار کرتا ہے اور اپنے دل میں گواہی کرتا ہے کہ یہ میرے امام ہیں, امام حاضر ہیں جو رسول کے جانشین اور خلیفہ ہیں, جو نور خدا کے مظہر ہیں, جانتا ہے. جیسا بھی عقیدہ ہے تو عقیدے کی حد میں امام کا دیدار کرنا بہت بڑی فضیلت ہے. اب اس سے کچھ آگے بڑھ کر جو عاشق ہے, جو سچے مومن ہے, جو پگھلنے والا ہے, تو بزرگان دین نے آنسو بہانے کا موقع بتایا ہے. یوں ہی کوئی آنسو بہاتا ہے تو اس سے کوئی فضیلت نہیں ملتی ہے. آنسو بہانے کا خاص مقام آیات اللہ کو دیکھنے سے متعلق ہے اور قرآن خود یہی فرماتا ہے. تو امام آیات اللہ ہیں, یعنی خدا کی نشانیوں میں سے نہیں بلکہ خدا کی نشانیوں کا مجموعہ ہے اور خدا کی نشانیوں کا عالم ہے, اور ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآنی ناطق ہے. تو اس میں دونوں فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں, قرآن صامت کی فضیلت اور قرآن ناطق کی فضیلت, یہاں پر دونوں فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں. سو امام کا دیدار عالم ظاہر میں سب سے بڑی نعمت ہے. آپ جب قرآن میں دیکھتے ہیں اور نعمتوں کے سلسلے میں تحقیق کرتے ہیں کہ بہشت میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے اور کیا ہے, تو قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ بہشت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے, اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے, اور کوئی نعمت نہ تو اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہے اور نہ اس کے برابر ہو سکتی ہے. یا تا اور منفرد نعمت بہشت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار. یہ تو ہوا سے باطن کی بات ہوئی اور آخرت کی بات ہوئی. اسی کے مقابلے میں دنیا میں سب سے بڑی نعمت دینی اعتبار سے کیا ہو سکتی ہے, یہ تو بہت بڑی عقلی بات ہے اور روشن دلیل ہے. وہ یہ کہ دنیا میں خدا کے مظہر کا دیدار, ہم کہیں گے شریعت کی زبان, سب سے بڑی نعمت ہے. جس طرح قیامت کے دن اور بہشت میں سب سے بڑی نعمت, سب سے اعلیٰ دولت اللہ تعالی کا دیدار ہے, اور اس میں کسی مسلمان مومن کو کیا شبہ اور شک ہو سکتا ہے, کوئی شک و شبہ نہیں. بالکل اسی طرح اس عالمی ظاہر میں اور ان حواسی ظاہر کے سامنے دین کی سب سے بڑی نعمت, دین کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے عظیم نعمت مظہر نور خدا کا دیدار اقدس ہے, اور اس نعمت سے استفادہ کون حسن و خوبی سے کر سکتا ہے، کون اچھی طرح سے کر سکتا ہے، کون اعلیٰ پیمانے پر کر سکتا ہے؟ وہی مومن جو پہلے ہی سے اس کے لیے تیار ہوں، جس سے کہ ایمان میں کوئی کمزوری نہ ہو اور وہ مومن عاشق ہو، مولا کا کوئی شیدائی ہو، اور جس نے کوئی خدمت کی ہو، بندگی کی ہو، اور جس نے علم سے کچھ کمایا ہو، قوم اور جماعت کی خدمت سے کچھ کمایا ہو، تو ایسے میں اس کی روح امام کے سامنے فریاد کرتی ہے اور گریہ زاری کے عالم میں اپنے مطالبات کو یا اپنی درخواستوں کو، اپنی گزارشات کو پیش کرتی ہے، تو تب اس پر آستگی سے کپ کپی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، آنسو بہتے ہیں، یہ اس کی پاکیزگی کی نشانی ہے اور اس کی پذیرائی کی علامت ہے کہ نور اس کو قبول کر رہا ہے، نور کی اس کے عالمی شخصی پر تابش ہو رہی ہے، اور نور کی حرارت سے اس کے وجود کے سمندر سے بخارات اڑ رہے ہیں اور اٹھ رہے ہیں، پھر انہی بخارات سے کچھ بادل عالمی شخصی کی فضا میں پھیل رہے ہیں، اور پھر ان سے عزو انکساری کی اور روح کی آبادی کی ایک بارش برس رہی ہے، اور نور کے بغیر کوئی چیز بارش نہیں برسا سکتی۔ اس مادی عالم میں آپ دیکھتے ہیں کہ بارش کے برسنے کا سبب سورج ہی ہے، اور بارش کے برسنے میں کئی معنی پوشیدہ ہیں، ایک یہ کہ اس میں کثیف کو لطیف بنانے کے معنی ہیں، دوسرے یہ کہ اس میں پاکیزگی کے معنی ہے کہ سمندر کے آلودہ پانی کو اور جراثیم اور دیگر چیزوں کو چھوڑ کر صاف و پاک پانی کو نور ہی بلند کرتا ہے، صرف بلند نہیں کرتا بلکہ ہوا کے دوش پر اس کو پھیلاتا بھی ہے، پھر برساتا بھی ہے، اور پانی کو برسانے کے بعد آبادی کے لیے، زندگی کے لیے اور کیا کیا کام انجام دینے ہیں، وہ سب نور ہی کرتا ہے، اور نور اس مادی کائنات کا قلب ہے۔ بزرگان دین نے بھی شمس کو یعنی سورج کو انسان کے دل کے برابر رکھا ہے، یعنی عالمی شخصی میں دل ہی کو اس نظام کا سورج قرار دیا ہے۔ بالکل اسی طرح امام ہی ہیں جو ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی سورج ہیں۔ تو دیدار دیکھیں کہ دیدار کیا چیز ہے، اور دیدار کتنی بلندی پر ہے۔ بلندی کے معنی عالم انسانیت کے لیے انسانوں کے نزدیک مظہری نور خدا کا دیدار اگر بلند نہ ہوتا، مشکل نہ ہوتا، اور ان کے اور اس نور کے درمیان بہت سارے حجابات نہ ہوتے، تو آج ساری انسانیت دیدار کے لیے تڑپتی، خواہان ہوتی، جویان ہوتی، اور سب کھچ کھچ کر اس دیدار عالی کی طرف آتے، لیکن چونکہ یہ ان سے بہت بلند ہے، اور بلند اس معنی میں کہ ان کی اس نور تک رسائی نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے، ان کو معرفت نہیں ہے، اس لیے یہ نور بلند ہے۔ اور اس کی ایک مثال دیکھیے قرآن میں ابھی نعمت کی مثال میں بات کی تھی ہم نے، آپ دوسری طرح سے اسی دیدار کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدار الہی کے خواہان ہوئے تھے، یعنی سب سے بڑے دیدار کی طلب انہوں نے کی تھی اور کہا تھا کہ ربی ارنی انظر الیک، اے میرے پروردگار خود کو مجھے دکھا دے تاکہ میں تیری طرف دیکھوں. معلوم ہے کہ اس کا کیا جواب ملا، حالانکہ وہ عظیم پیغمبروں میں سے تھے، حالانکہ وہ کلیم اللہ تھے، خدا سے کلام کرتے تھے، کلام الہی سنائی دیتا تھا، وہی آتی تھی، ندا ہوتی تھی اور سب کچھ، لیکن بڑا دیدار ایک طرح سے نہیں ہوا اور ایک طرح سے ہوا، یعنی آپ چند سکندوں کے لیے دیدار ہوا. یہ مقام ابدا و انبعاث سے کا تھا کہ جہاں ابدا و انبعاث سے کا مقام ہوتا ہے اس میں جو نور کا ظہور ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتا، وہ بجلی کی طرح ایک چیز ہے. اس لیے قرآن چاہیں اس کو نفی میں بیان کر سکتا ہے، چاہیں اس بات میں، دونوں کے لیے اس میں گنجائش ہے کہ جس کے مادی مثال یہ ہے کہ کسی شخص سے آپ کہیں کہ سورج کو دیکھیں تو وہ نظر کو اٹھا کر اور ٹک ٹکی باندھ کر سورج کو نہیں دیکھ سکتا ہے، اور ایک لحاظ سے وہ سورج کو دیکھ سکتا ہے اور دوسرے لحاظ سے سورج کو نہیں دیکھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے ایک جھلک اور نہیں دیکھ سکتا ہے ٹک ٹکی باندھ کر، کیونکہ ایک دم سے سورج کی تابش سے اور سورج کی کرنوں سے اس کی نظر تاریک ہونے لگتی ہے، پھر وہ ڈر کر آنکھیں بند کرتا ہے یا کہ نظر کو سورج سے پھیر لیتا ہے. یہ مثال ہے. یہ کائنات تو خدا کی کتاب ہے، یہاں جو کچھ انسان پر گزرتا ہے اس میں جواب ہے ہمارے بہت سے سوالات کے لیے، اور اس حقیقت کا ایک بیان ہے جو کائناتی طور پر اور ظاہر باطن میں ہے، یعنی خدا کی حقیقت کا ایک اشارہ ہے، اور خدا نے ہر چیز کو ایک آیت قرار دی. آیت وہ ہوتی ہے جس میں خدا سے متعلق کوئی بیان ہوتا ہے، آیاتی کہا یا صرف آیات کہا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اس میں کوئی چیز آیت کے موضوع سے ہٹ کر نہیں ہے، ہر چیز ایک آیت ہے. ہاں آپ کی نگاہ میں کوئی بری چیز ہے، ہاں کوئی اچھی چیز ہے، لیکن خدا نے بے دریغ تمام کائنات و موجودات اور اشیاء ظاہر و باطن کو اپنی آیات قرار دی، اس معنی میں کہ ہر آیت میں خدا سے متعلق ایک بات ہے، بلکہ کئی باتیں ہیں. تو پھر سورج کی اس کیفیت میں کیسے خدا سے متعلق کوئی راز نہ ہو کہ جب ہم آنکھوں کو سورج کی طرف متوجہ کر لیتے ہیں اور سورج کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سورج کی تابش اور مسلسل اس کی کرنوں کی بارش سے ہماری آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، حیرہ ہو جاتی ہیں. کیا اس میں کوئی راز نہیں ہے؟ ابھی میں نے بتایا کہ ہر چیز خدا کی آیت ہے، اور خصوصاً سورج جو کائنات کا مرکز بھی ہے اور سارا نظام، یعنی نظام شمسی جسے کہا جاتا ہے، سورج سے وابستہ ہے، اور نظام پیرونے کو کہتے ہیں. جیسے سورج اپنے انتظام کے لحاظ سے ایک ڈوری ہے یا ایک مضبوط دھاگا ہے، جس میں تمام چیزیں پیروئی ہوئی ہیں. اس معنی میں نظام اور نظم پیرونے کو کہتے ہیں. تو نظام شمسی کا جو مرکز ہے وہ کیوں کر خدا کی آیت نہیں ہو سکتی ہے؟ خدا کی آیت ضرور ہے, اس میں بے شمار معنی ہیں. لہذا آپ کے استاد نے, آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے مقالوں میں اور کتابوں میں, کیسٹوں میں بار بار سورج کو لیتا ہے, بار بار سورج کی کوئی نہ کوئی بات کر دیتا ہے اور ہر بار سورج کو ریپیٹ کرتا ہے, لیکن ریپیٹ اس طرح سے نہیں, کچھ نئے انداز سے اور نئے گوشوں کے ساتھ ایک بیان کو سامنے لاتا ہے اور توجہ دلاتا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام علی مقام آفتاب دین ہے, آفتاب نور ہے, آفتاب دین ہے. اس لیے دین کا سارا نظام اسی ذاتی عالی صفات سے وابستہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے, جب دیدار کا موقع ہوتا ہے تو تقریباً ہر فرد اسماعیلی چونکا ہوا ہوتا ہے, بیدار ہوتا ہے. ایسے میں اہل علم کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ کوئی منتخب بات, کوئی اچھا سا نقطہ جماعت کے سامنے بیان کیا جائے. انسان ایک طرح سے موقع پرست ہے یا کہ موقع شناس ہے, یا کہ کہنا چاہیے کہ یہ موقع کے مطابق کام کرتا ہے. جو کام جس موقع پر ہوتا ہے وہی کام اس موقع کے سوا نہیں ہوتا ہے. لہذا امام سے متعلق آپ کوئی بات جماعت کو سمجھا سکتے ہیں اور ضروری ہے, اس لیے کہ مومنین کے دل اس وقت بیدار ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ کوئی امام شناسی کی بات سنیں, امام کی محبت کی کوئی بات سنیں, امام کی اہمیت کے بارے میں کوئی بات سنیں کہ آج دنیا میں امام کیوں ہے. بظاہر اسماعیلی جماعت میں ہے, بباطن پوری کائنات و موجودات کے لیے ہے. اپنے کتابی مجیدین پڑھی ہے, سنی ہے, جہاں پیر صاحب حواس ظاہر کی تشریح کرتے ہیں تو وہاں آنکھ, کان, ناک وغیرہ کی وہ تشریح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں, آدمی جب سوتا ہے تو اس کے حواس سے ظاہر سب سو جاتے ہیں یا معطل ہو جاتے ہیں, لیکن ایک حص نہیں سوتا, وہ کام کرتا رہتا ہے. کیا ہے وہ حص؟ ناک. آدمی سوتا ہے لیکن ناک اس کو زندہ رکھتا ہے, اپنا کام جاری رکھتا ہے. پھر اس کی تاویل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام ایسے نہیں کہ جو لوگ اس کو نہ پہچانے تو ان کی روح کو قبض کرے, ان سے بیزار ہو جائے, ان کو ہلاک کر ڈالے, ایسا نہیں ہے. چاہے کوئی سویا ہے امام کی طرف سے, چاہے کوئی بیدار ہے, لیکن امام جو پوری انسانیت کی ناک ہے وہ ان کو زندہ رکھتے ہیں. مثلا اسماعیلی بیدار ہیں امام کی طرف سے اور باقی سب سوئے ہیں, لیکن جہاں اس پوری باڈی کی ناک امام ہے تو اس کا یہ فرض ہے کہ سب کو زندہ رکھے. تو امام سب کو زندہ رکھتے ہیں, اس لیے کہ وہ نفس کلی ہے اور سب کو روح کا جو پانی ہے وہ سپلائی کرتا ہے اور روح کا نظام جاری رکھتا ہے اور ان کو زندہ رکھتا ہے. ایسا نہیں کہ صرف اسماعیلیوں کو زندہ رکھے, صرف امام اپنے مریدوں کو زندہ رکھے, لیکن جہاں وہ پوری انسانیت, عالم انسانیت یا انسانیت کی باڑی کی ناک ہیں تو وہ سب کو زندہ رکھتے ہیں اور سب کی طرف سے سانس لیتے ہیں. یہ وجہ دین کی تشریح ہے. تو امام صرف مٹھی بھر اسماعیلیوں کے لیے نہیں ہے, وہ کہ دوسرے لوگ امام کو نہیں جانتے ہیں. نہیں جاننا جو ہے اس پر اکتفا نہیں کرتے ہیں, دشمنی بھی کرتے ہیں. لیکن آپ شریعت کے طور پر قرآن میں جائیں اور دیکھیں کہ کیا اگلے زمانوں میں اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں سے لوگوں نے دشمنی نہیں کی تھی, اور خدا نے اگرچہ عبرت کے لیے ان کے ایک گرو کو ہلاک کر ڈالا, لیکن ہمیشہ ایسا نہیں کیا. وہ ایک مثال تھی, اور خصوصاً آن حضرت کے زمانے میں اسلام کے دشمنوں کو کسی طرح سے بھی ہلاک نہیں کیا. اگرچہ اگلے پیغمبروں کے ادوار میں کچھ لوگوں کو خدا نے ہلاک کیا تھا, لیکن آن حضرت کے زمانے میں جسمانی طور پر اسلام کے پیغمبر کے اور خدا کے دشمنوں کو اس نے ہلاک نہیں کیا. اور اس ہلاکت کی کوئی بات نہیں ہے, دوسری ایک ہلاکت ہے, لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ, جو دلیل سے ہلاک ہو جاتا ہے. دیکھیں لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ, ہلاکا اس میں خود ہلاک ہو جانے کی بات ہے, یہ جہاد کے بارے میں ہے کہ لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ, جو عقلی طور پر ہلاک ہو چکے ہیں, جو دلیل کے طور پر ہلاک ہو چکے ہیں, ان سے جہاد کر کے ہلاک کیا جا سکتا ہے. یہ ایک پہلو ہے جہاد سے متعلق ہے. لیکن جہاد میں مجاہدین نے اور پیغمبر اور امام کی سرپرستی میں کافروں کو ہلاک کیا گیا, تو یہ تو دوسری ہلاکت ہوئی کہ اس سے پہلے جو عقلی طور پر اور دلیل کے طور پر جو ہلاکت تھی وہ کسی نے نہیں کی, بلکہ انہوں نے خود اپنی ہلاکت کو اختیار کیا تھا. تو اس میں معنی یہ ہے کہ جو عقلی طور پر زندہ نہیں ہے اس کو جینے کا کیا فائدہ ہے, بلکہ اس کو ہلاک کیا جائے تاکہ خدا کے وہاں کوئی قانون ہو اور خدا کی طرف سے کچھ اس کو ملے یا کوئی دوسرا انتظام ہو جائے. تو یہ اس بارے میں بات ہوئی کہ دنیا میں عقلی زندگی بھی ہے اور عقلی موت بھی ہے. تو دنیا میں بہت سے لوگ عقلی طور پر مرے ہوئے ہیں, تو پھر بھی خدا ان کو ایک مہلت تک زندہ رکھتا ہے, اور امام کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو زندگی, مادی زندگی بخشے اور ان کی روح کو قبض نہ کریں. جس طرح آدمی اگر سوتا ہے تو پھر ناک یہ نہیں کہتی ہے کہ چلو یہ سو گیا تو اس کا کام چھوڑ دو, ایسا نہیں ہے. تو حواس میں سے ایک حصہ ہے جو بیداری میں بھی اور نیند کے عالم میں بھی کام کرتا ہے, اور امام ہی ہے جو خدا و رسول کی نمائندگی کرتے ہوئے لوگوں کو زندہ رکھتا ہے, کیونکہ خدا و رسول نے امام ہی کو نمائندگی دی ہے زندگی دینے اور روح قبض کرنے اور بہت سے امور کے. اب دوسرا نقطہ اس موقع پر ہم یہ لینا پسند کریں گے کہ خدا کے اسم اعظم کا ذکر کیا جائے. یہ بہت عالیشان نقطہ ہے, اتنا پاورفل پوائنٹ ہے کہ تمام اسماعیلی مطالب اور عقائد اس میں آ جاتے ہیں. بارہا اس کا حوالہ دیا گیا ہے, سورہ نمبر 7 آیت 180, یہ سورہ اعراف ہے. اب سورہ 7 بہرحال آیت 180 میں اسماء الحسنی کا ذکر ملتا ہے. اسماء الحسنی کہ لفظی معنی سب سے پہلے خدا کے خوبصورت نام، خدا کے خوبصورت اسماء، اس کے جو ترجمے کیے گئے ہیں تو ترجمے پر مفسرین اور مترجمین کے نظریات اور عقائد اثر انداز ہو جاتے ہیں، اور وہ صاحبان اپنے بزرگوں کی روایات سے تجاوز نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنے بزرگوں کی روایات کے دائرے میں محدود ہو کر ترجمہ کرتے ہیں، وہ مجبور ہے۔ خدا کے اچھے اچھے نام، یہ ترجمہ کافی نہیں ہے اور اس قسم کے دوسرے ترجمے، لیکن خدا کے انتہائی خوبصورت نام، اور اسی کے ساتھ یہ بیان ہے کہ جو لوگ خدا کے ان ناموں کو نہیں جانتے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان سے ان ناموں کے بارے میں بحث نہ کرو۔ اب مفسرین اور مترجمین اسماء الحسنی میں خدا کے سارے ناموں کو لیتے ہیں، اگر خدا کی نگاہ میں، خدا کی نظر میں جتنے بھی نام خدا کے دنیا میں مشہور ہیں اور لوگوں میں معروف ہیں وہ اسماء الحسنی ہوتے تو خدا نے یہ کیوں فرمایا اور نہ فرماتا کہ تم خدا کے اسماء الحسنی سے اس کو پکارو؟ یہ ایک کلیہ ہے، اس کا عبادت پر، نماز پر، بندگی پر، دعا پر اور مناجات پر، اور ہمیشہ اور ہر وقت جب بھی کوئی خدا کو پکارے تو پھر یہ قانون بنتا ہے اور کلیہ بنتا ہے کہ وہ اسماء الحسنی سے خدا کو پکارے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ سب نام جو لوگ جانتے ہیں اور خاص و عام کے نزدیک مشہور ہیں اسماء الحسنی ہوتے تو اس پر لوگ پہلے ہی سے پابند ہیں، عامل ہیں، عمل پیرا ہیں، پھر خدا کو یہ کیوں فرمانا چاہیے، ایک خصوصی حکم کیوں دینا چاہیے اور آگاہ کیوں کرنا چاہیے؟ حالانکہ لوگ آلریڈی خدا کو انہی ناموں سے، علیم، حکیم اور دوسرے جو خدا کے نام ہیں ان سے خدا کو پکارتے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، ہمارے ائمہ علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ خدا کے اسماء الحسنی ائمہ ہیں، اور سب سے پہلے رسول تھے اپنے وقت، خدا کا اسمی بزرگ، اور پھر ہر زمانے میں امام زمان خدا کا اسمی بزرگ ہے۔ اس پر، اس موضوع پر نصر خسرو نے اور بارہا روشنی ڈالی ہے، اور زاد المسافرین میں، بلکہ دیوانی اشعار میں کہا ہے کہ خدا کا بزرگ نام امام زمان ہے، اس لیے جیسے ہی مجھے امام زمان کا نام ملا جو خدا کا نام ہے، تو میں اس اسم اعظم کی بدولت آسمان پر پرواز کر گیا، اور بے شک جو اسماعیلی امام کے نام کو جانتے ہیں وہ خدا کے اسم اعظم کو جانتے ہیں۔ یہ دو مرحلوں میں ہیں، ایک عام ہے، ایک خاص ہے۔ عام کا مطلب یہ ہے کہ اب عالم انسانیت میں اسماعیلیوں کو کتنی بڑی رفعت ملی ہے، بلندی ملی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس خدا کا بزرگ نام ہے۔ اور دوسرے لوگ جو ابھی ابھی کہا تھا کہ عوام کی رسائی نہیں ہے، اور دوسرے لوگ کتنے کتنے درجات نیچے ہیں، تو اس پستی کے مقابلے میں یہ بلندی جو ہے ایک نادیدہ آسمان ہے اور غیر مرئی آسمان ہے، جسے عقل دیکھتی ہے اور عقل کے سوا کسی کو علم نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کسی مقالے میں یہ بھی کہا تھا کہ آج اسماعیلی آسمان پر ہیں، اس لیے فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ کتابوں میں، حدیثوں میں آپ دیکھیں، فرشتوں کی عبادت ایسی نہیں ہے جو انسانوں کی عبادت ہے، مختلف ہے۔ اور اس لیے دوسروں سے اسماعیلیوں کی عبادت مختلف ہے کہ یہ فرشتے ہیں، اور یہ عام بلندی ہے، اور خاص بلندی یہ ہے کہ اگر یہاں سے کوئی اسماعیلی اور زیادہ کوشش کرے اور مقامی روحانیت کو پہنچے، چشم باطن کو کھول کے دیکھے، تو وہ حقیقی معنوں میں اپنی بلندی کو دیکھے گا کہ وہ کس بلندی پر ہے۔ اور یہ بلندی کیوں؟ اس لیے کہ امام خدا کا اسم اعظم ہے۔ اور آج ایک اسماعیلی دعا کرے سچے دل سے، عز و انکساری کے ساتھ، وہ دعا اپنے حق میں ہو، جماعت کے بارے میں ہو، یا عوام الناس کے لیے ہو، تو اس کا ایک بہت بڑا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اور آپ قرآن میں گہرائی سے مطالعہ کریں تو وہاں پر آپ کو فرشتوں کی دعا کے بارے میں ایک علم ملے گا۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو مخصوص مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں، آسمان کے فرشتے، جو سب انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو سب انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان کا دائرہ علم زیادہ وسیع ہوتا ہے، کیونکہ کوئی کسی کے لیے دعا اس حالت میں اور اس وقت کر سکتا ہے جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اور دعا قبول ہو جائے گی۔ تو وہ عظیم فرشتے جو سب انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، بڑے عظیم ہیں، بڑے عظیم ہیں، اور وہ سب انسانوں کے لیے اس حالت میں دعا کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ خدا کی رحمت میں کتنی بڑی گنجائش ہے کہ خدا نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، اور آخر جا کر سارے قوانین کے اطلاق کے بعد، سزا و جزا کے بعد، دوزخ اور بہشت کے معاملے کے بعد، سب ایک ہی مقام پر یکجا ہو جائے گا، اور خدا کی مٹھی میں یکجا ہو جائے گا۔ اصل میں بھی سب لوگ ایک ہی مقام سے لوگ پیدا کیے گئے تھے، ایسا نہیں کہ خدا نے کافر کو کسی اور سورس سے پیدا کیا، مومن کو کسی الگ سورس سے پیدا کیا، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ کفر اور یہ ایمان یہاں دنیا میں آنے کے بعد، ازل میں کوئی فرق امتیاز نہیں تھا، تو جو چیز ازل میں جیسی تھی وہ چیز جا کر ابد میں ویسی ہی ہوگی۔ یہ بھی ایک منطق ہے، اور یہ ایک کلیہ ہے جو ان بزرگان دین کی کتابوں میں، یہ اس طرح جو چیز ازل میں جیسی تھی وہ چیز جا کر ابد میں ایسی ہی ہوگی، کیونکہ ازل اور ابد ایک ہی مقام پر ہے، تو اس چیز کی وہی حالت ہو۔ اور اب بھی کوئی شخص آپ میں سے ازل اور ابد کو دیکھتا ہے تو وہ انسانوں کی روح کو اسی طرح دیکھتا ہے۔ یعنی ازل اور ابد کے مشاہدے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ساری چیزیں جو ازل میں تھیں، جو ابد میں ہوں گی، ان تمام کے ساتھ مشاہدے کی بات ہے۔ تو اسی لیے امام عالی مقام نے ایک مختصر جملے سے دنیا میں، دنیائی علم و ادب میں، یا دنیائی علم حکمت میں انقلاب لایا۔ انقلاب بہمانی قیامت کو برپا کیا۔ وہ یہ کہ امام نے فرمایا مونو ریئلٹی ہے، میرے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی انقلابی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ مومن کی بلندی کی باتیں تو بہت ہیں فرمان میں، یہ تو مخصوص مومن کے لیے ہے، اور اس میں کافر مستثنا ہے، لیکن جہاں امام نے مونو ریئلٹی کا ذکر فرمایا، یہ تو انقلاب ہے، یہ قیامت ہے۔ اور یہ ایک ایسا تصور ہے کہ اگر امام کے مرید اس پر غور کریں، اس کی تشریح کریں، اس کی وضاحت کریں، اس کو حسن خوبی سے سمجھے، تو بے شک وہ یقین کریں گے کہ امام نے دنیا میں قیامت کو برپا کیا ہے۔ میں علمی قیامت کی بات کرتا ہوں، کیونکہ قیامت کے کئی کئی پہلو ہیں، اس کا ایک روحانی پہلو بھی ہے، سائنسی پہلو بھی ہے اور مادی پہلو بھی ہے، علم فن کا پہلو بھی ہے اور علم حکمت کا بھی پہلو ہے. تو علم و حکمت کے پہلو سے امام نے قیامت کو برپا کیا جو یہ فرمایا کہ مونو ریئلٹی ہے. تو یہ بڑے فرشتے دعا کرتے ہیں. اس سے اسماعیلی مذہب کی خوبی اور خیرخواہی اجاگر ہو جاتی ہے کہ ہمارے مذہب میں کتنی فراخ دلی ہے اور جہاں دوسرے لوگ بہت ہی محدود سوچتے ہیں، بہت ہی محدود سوچتے ہیں اور اپنے دل کو تنگ کرتے ہیں. اور کیا آپ نے ابھی ان دنوں میں، ان ایام میں اس حدیث کو نہیں پڑھا تھا جو ارشاد ہے کہ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوقات گویا مثال کے طور پر خدا کی فیملی ہے، عیال اللہ. یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے. دیکھیں کہ یعنی خدا اور خلق کا رشتہ عیال اللہ، ہر شخص اپنی فیملی کو چاہتا ہے. یہ نظام ہے دوزخ کا ذکر اور سزا، یہ سیاست الہی ہے، یہ سنوارنے کے لیے ہے، یہ سدھارنے کے لیے ہے. اور کوئی مہربان باپ گھر میں اپنے بچوں کو ڈانٹتا ہے تو یہ دشمنی تھوڑی ہوتی ہے، اور خدا اپنی مخلوق سے دشمنی تھوڑی کرتا ہے، نہیں کرتا ہے. اور اگرچہ قرآن میں یہ ذکر ہے کہ وہ اے رسول تمہارے دشمن ہیں اور ہمارے دشمن ہیں، یہ بات تاویل طلب ہے، نظام کے لیے ہے. لیکن دشمنی وہاں ہوتی ہے جہاں برابری ہوتی ہے، اور دشمنی وہاں ہوتی ہے جہاں دو فریق یا دو قومیتیں یا دو ممالک یا دو افراد جو ہیں ایک دوسرے کو پست نہیں کر سکتے ہیں، برابری چلتی ہے. اور خدا کے ساتھ جب کسی کی برابری نہیں ہے تو خدا کی حقیقی دشمنی کیسے ہو سکتی ہے؟ مجازی دشمنی ہو سکتی ہے. اور بہت سی چیزیں قرآن میں مثال کے طور پر مجازی بھی ہیں. میں کیا کہنا چاہتا تھا، امامت کا موضوع اتنا وسیع ہے اور یہ میدان اتنا بڑا ہے کہ کوئی شخص اس میدان میں چلتے چلتے گم ہو جائے، اور اس کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہے. بہرحال میں یہ چاہوں گا کہ آپ اسم اعظم کس طرح امام اسم اعظم ہے اور کس طرح یہ خدا کا بزرگ نام ہے، اس کی طرف توجہ دیں اور جماعتوں کو سمجھائیں اور دیدار کی اہمیت کا کچھ ذکر کریں. لیکن ہم اس تھوڑے سے وقت میں تمام نکات کو بیان نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں اپنی گفتگو کو یہاں ختم کروں گا اس مصلحت کے پیش نظر کہ اگر آپ کا کوئی مخصوص سوال ہو اور اس مضمون سے متعلق ہو یا آپ کے نزدیک ضروری ہو تو وہ سوال کیا جا سکتا ہے، تاکہ ہم کوشش کریں گے کہ اس سوال کے لیے کوئی ایک طرح سے جواب مہیا ہو سکے. شکریہ کہ آپ نے بہت انہماک سے سنا، مہربانی.
جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جو چیز اصل ازل میں جیسی ہوتی ہے ابد میں ایسی ہوگی، تو اگر ہم کائنات میں انسان کی مثال لیں تو انسان خدائی نور سے جدا ہو کر آیا ہے، تو اس کو خدائی نور میں ملنا چاہیے. پھر یہ دوزخ اور یہ بہشت کا کیوں خداوند تعالیٰ نے؟
جی ہاں، اچھا سوال ہے. جیسے میں نے اپنے بیان میں البتہ یہ کہا کہ بہشت اور دوزخ ازل اور ابد کے مقابلے میں ثانوی چیزیں ہیں، سیکنڈری چیزیں ہیں. ازل اور ابد کی اہمیت بہشت و دوزخ سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ قرآن کے بہت سے مقامات پر بہشت و دوزخ کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور ان میں سے ایک مقام خاص ایسا بھی ہے کہ جس میں خداوند عالم بہشت و دوزخ کی عمر کو بیان فرماتا ہے. ہمارے ایک مقالے میں یہ نقطہ بھی آ چکا ہے اسی لفظ میں کہ بہشت اور دوزخ کی عمر کب تک ہے. بہشت اور دوزخ کی عمر اس وقت تک ہے جب کہ خدا ساری کائنات کو دست قدرت میں لپیٹ لیتا ہے. جب خدا کائنات و موجودات کو اپنی مٹھی میں لیتا ہے تو اس وقت دوزخ جو شر تھا وہ خدا کے ہاتھ میں جا کر خیر بن جاتی ہے. وہ بھی ایک بہشت سے برتر عالم ہے، کوئی تکلیف کی چیز نہیں ہے، لیکن وہ بہشت کا سرمایہ ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ وہ رضوان ہے. تو اس وقت جہاں ساری کائنات ایک ہو جاتی ہے تو وہاں سارے انسان بھی ایک ہو جاتے ہیں. لپیٹنے کے جو معنی ہیں وہ وحدت کے ہیں، انسانی نفوس کی عبادت ہو جاتی ہے. لیکن میں مزید وضاحت کرنا چاہوں گا یہ کہ تو کیا خدا اس عمل کو کسی پارٹیکولر وقت میں کرے گا یا یہ کام ہمیشہ وہ کرتا رہتا ہے؟ یہ کام ہمیشہ کرتا رہتا ہے، لیکن اس کو دیکھنے کی دیر ہے. جب کوئی شخص روحانیت کے اعلیٰ مقام کو پہنچے گا تو وہ اس عمل کو، اس فعل کو دیکھے گا. مطلب اس کا یہ ہوا کہ اس وقت بھی بہشت اور دوزخ ہیں، اور اس کے باوجود ان کو مٹا کر ازلی اور ابدی حالت دکھانے کا بھی ایک عالم ہے. یعنی دوزخ اور بہشت موجود بھی ہیں اور ان سے جو برتر ایک مقام ہے وہ بھی ہے. اب انسان کی رسائی کہاں تک ہے یہ دیکھنا ہے. کیا کسی کی رسائی دوزخ تک ہے تو وہ دوزخ میں ہے، کسی کی رسائی بہشت تک ہے تو وہ بہشت میں، کسی کی رسائی ازل اور ابد تک ہے تو وہ دوزخ اور بہشت سے والا برتر ہے. امام عالی مقام کا ارشادی مقدس سے کہ بہشت بھی ایک قید خانے کی طرح ہے، یہ بھی ایک نظریاتی قید خانہ ہے. بہشت 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 بہشت، اور اگر ایک شخص بہشت سے برتر کوئی چیز نہیں جانتا ہے تو وہ قید خانے میں ہے. اس سنس میں امام نے فرمایا، اور امام نے کیا نہیں فرمایا، امام نے کیا نہیں فرمایا. آج بہت سے لوگ بہشت کے قید خانے کا تصور کرتے ہیں، ابھی بہشت کے قید خانے میں نہیں گئے، ہو سکتا ہے کہ وہ دوزخ میں ہیں، کیونکہ جہالت دوزخ ہے اور دوزخ میں رہتے ہوئے بہشت کا تصور کرتے ہیں. تو دوزخ بھی ایک قید خانہ ہے اور بہشت کا تصور بھی ایک قید خانہ ہے. خدا کی لا انتہا رحمت کا تصور، جو تصور یہ ازل و ابد ہے، جو ہمیشہ کے لیے ہے، اس کے لیے انتظار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے اپنے اعمال سے تاخیر ہو سکتی ہے، دیر ہو سکتی ہے. تو یہ ہے کہ اس مقام پر اب بھی سب لوگ ایک حقیقت ہیں، سب لوگ ایک حقیقت ہیں، اور سب لوگ وہاں پر ملے ہوئے ہیں. اگر ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، اور یہ یا تو ہماری کنجوسی ہوگی یا کم علمی ہوگی کہ ہم ایک عام انسان کے لیے یہ تصور رکھیں کہ وہ مقام ازل پر اپنے مقام پر ہے اور اصل سے واصل ہے. اس کو مزید جاننے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ انسان، یعنی سب انسان کیسے آ گئے دنیا میں. ہم نے بڑی خوبی سے کہنا چاہیے خوبصورتی سے کہنا چاہیے کہ قرآن کے نزول کی مثال دے کر کہا تھا کہ روح دنیا میں کہاں آئی ہے. ما آمدنی استیم انسایہ ایماست, ہماری اصلیت اب بھی مقام ازل پر ہے جہاں آباد بھی ہے. ہم آئے کب ہیں تو بڑی بڑی چیزیں اپنی جگہ کو, لطیف چیزیں, عقلی چیزیں اپنی جگہ کو چھوڑ کر مادیت میں مبتلا نہیں ہوتی ہے. ان کا ایک عکس بنتا ہے, ان کی ایک صورت بنتی ہے, ان کا ایک مادی وجود بنتا ہے. جس طرح کہ آج قرآن اور کاغذ اور تحریر آپ کی صورت میں موجود ہے, یہ اس کی مادی صورت ہے, لیکن لوح محفوظ پر کوئی دیکھے وہ اس کی روحانی صورت ہے. قلم الہی میں یعنی مقام عقل پر دیکھا جائے تو اس میں اس کی عقلی صورت ہے. عقلی صورت کبھی روحانیت میں نہیں آ سکتی ہے, مگر روحانیت میں اس کا عکس بنتا ہے. روحانیت کی صورت مادیت میں نہیں آ سکتی ہے, مگر اس کا ایک مادی وجود بنتا ہے. تو چیزیں تین مقامات پر ہیں, مقامی عقل پر, مقامی روح پر اور مقامی جسم پر. تو لہذا اس کے بغیر کہ لوگ اپنی انا کو جانیں, ہیں وہ عالم روحانیت میں, تو فائدہ اس میں اس وقت ہے جب کہ علم سے اور معرفت سے کوئی اپنے مقام کو جانے اور اپنے آپ کو پہچانے. مثال کے طور پر ریشم کا کیڑا جب پروانہ بن جاتا ہے تو اس پر دو کیفیتیں گزرتی ہیں, وہ مرتا ہے اور زندہ ہو جاتا ہے. مرتا ہے, ہلاک ہو جاتا ہے کیڑا, اور زندہ ہو جاتا ہے پروانہ. اور چونکہ کیڑے میں پہچان نہیں ہے, عقل نہیں ہے, تو اس کو پروانہ بننے اور اس پرواز کی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ہمارے لیے مثال ہے. جس طرح ابھی ابھی کہا گیا تھا کہ دنیا کی ہر شے خدا کی ایک آیت ہے, تو یہ بھی خدا کی ایک آیت ہے. ہمارے سمجھانے کے لیے ہے, خدا کے لیے نہیں. خدا کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے جاننے کے لیے اور ہمارے علم کے لیے, معرفت کے لیے ہے. تو اسی طرح اگرچہ لوگ عالم بالا میں بھی ہیں, لیکن اس ہستی اور اس ہستی میں جب رابطہ نہیں ہے, پہچان نہیں ہے, معرفت نہیں ہے, تو کیا فائدہ؟ جب ہم چھوٹے تھے, علم میں کچے تھے اور بچے تھے, تو اس وقت اس معرفت کا ہم کو کچھ پتہ نہیں تھا. کچھ جب پتہ نہیں تھا مزہ بھی نہیں تھا, جب پتہ نہیں تھا کوئی امید بھی نہیں تھی, جب امید نہیں تھی خوشی بھی نہیں تھی. لیکن علم سے اور معرفت سے ایک پل بن جاتا ہے, اور جب لوگ اپنی انائی الوی کے ساتھ رابطہ نہیں کریں گے, اس کو علم اور معرفت سے نہیں جانیں گے, تو ایک طرح سے وہ ہلاک ہو جائیں گے. یعنی وہ ہلاک ہو جائیں گے اس شعور میں, ان حواس کے اعتبار سے, اور وہاں پر جو ان کی حقیقت ہے وہ رہے گی. اس انا کا اس انا سے کچھ رابطہ نہیں ہوگا, تو کہا جائے گا کہ وہ ہلاک ہو گئے ہمیشہ کے لیے. حالانکہ وہ جو اصلیت ہے وہ ہلاک ہونے والی نہیں ہے, وہ کسی بڑے معنی میں ہے. میرے خیال میں آپ کے اس سوال کے لیے یہ جواب کافی ہے. اور کسی کا کچھ کہنا ہے؟
سر, جیسا کہ آپ نے حواس ظاہر میں سے ایک حص یعنی ناک کے بارے میں کچھ بتایا سر, اس کے بارے میں مزید یہ کوئی نہ ہے کہ سر امام کا ایک فرمان ہے کہ آپ اپنے آنکھ ناک اور کان کو صاف رکھیں, تو اس کی کچھ وضاحت سر. اور امام دیدار کے موقع پر خانہ ودان فرماتے ہیں.
ٹھیک ہے, اور بہت ہی ایمانداری کا سوال ہے, بہت ہی سادگی کا سوال ہے, کیونکہ امام جو کچھ فرماتے ہیں وہ حق ہے کہ حواس کو جب تک ہم پاک اور صاف نہ کریں تو ان کے نتیجے میں حواسی باطن نہیں کھلیں گے اور دیدار کا فائدہ نہیں ہوگا. کہ جو پاک ہے یعنی امام, اس کو پاک نگاہ سے دیکھنا چاہیے, اور آلودہ نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، اور حواس سے ظاہر ایک دوسرے کے ساتھ متعلق اور مربوط ہیں. اگر ایک حس ناپاک ہوتا ہے تو نتیجے کے طور پر دوسرے حواس بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی شخص کے حواس ہیں، کچھ الگ الگ تو نہیں ہیں. لہذا حواس ظاہر کو جب تک پاک نہ کیا جائے تو ان کے معجزات اور فیوضات حاصل نہیں ہوں گے. اور پاک نظر سے امام کو دیکھا جائے تو فائز ملے گا اور کرامت ہوگی. کرامتیں کچھ شور غوغا کے ساتھ نہیں آتی ہیں، بہت خاموشی سے وقوع پذیر ہو جاتی ہیں. لہذا اگر اس دیدار میں کوئی کرامت ہے تو آشتگی سے ہوگی، کوئی معجزہ ہے تو وہ پوشیدگی سے ہوگا، اور اس کو دیکھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے کہ امام میں کیا کیا معجزات ہیں. اس کے لیے بھی علم و معرفت کی ضرورت ہے. آج دنیا میں جن لوگوں کو علم و معرفت حاصل نہیں، وہ امام کو ایک بشیر مانتے ہیں، اور یہی بات پیغمبروں کے زمانے میں بھی ہوا کرتی تھی اور ان حضرت کو بھی بشیر مانتے تھے. لیکن جن کی آنکھ صاف ہے، پاک ہے، وہ امام کو امام مانتے ہیں اور امام دیکھتے ہیں. اور دوسری بات جو خانہ آبادان سے متعلق سوال ہوا وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایرانی لفظ ہے، پرشین خانہ آبادان ہے، اور اس میں ذرا تبدیلی واقع ہوئی ہے، کہ الفاظ میں زبان میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے، اور اس کا اوریجنل لفظ خانہ آبادان ہے. مختصر یہ کہ تمہارا گھر آباد ہو، اور گھر سے مراد خانہ ظاہر بھی ہے، خانہ آخرت بھی ہے، اور خانہ دل بھی ہے، تو اس میں کم سے کم تین گھر ہیں. ایک ہمارا ظاہری گھر ہے، ایک خانہ دل ہے، اور ایک خانہ آخرت ہے. اس مختصر سے جملے کے اندر تمام نیک دعائیں اور تمام خیرات یعنی نیکیاں سموئی ہوئی ہیں. اور دنیا میں کسی کا گھر آباد ہو تو یہ بہت ساری سعادتوں کا مجموعہ ہے، بہت ساری نیکبختیوں کا ٹوٹل ہے. دل آباد ہو تو یہ ایمان سے اور علم سے، عبادت سے، بندگی سے، نیکی سے اور خدا کی خوشنودی سے دل آباد ہو جاتا ہے. آخرت آباد ہو تو قبولیت سے اور اللہ کی رضا سے اور نجاتی اخروی سے آخرت کا گھر آباد ہوتا ہے. ان تین مقامات پر محیط اور بسیط یہ دعا انتہائی عالیشان ہے، اور اس کی وضاحت کرنے کی سخت ضرورت ہے، جماعتوں کو سمجھانے کی سخت ضرورت ہے کہ کس طرح یہ انتہائی جامع دعا ہے، اور اس میں تین قسم کی سعادتیں مقصود و مطلوب ہیں. آپ دنیا کی بلائی اور جائز اور حلال کی آمدنی، اور دل کی آبادی امام کی محبت سے، عبادت سے، بندگی سے. اور ہم دل کے گھر کی آبادی اس وقت مانیں گے کہ دل منور ہو، اور روحانیت کا عالم شخصی میں دورہ ہو، معرفت حاصل ہو، خدا کا دیدار ہو، اور آئینی دل میں حقائقی عالمی علوی جھلکتے ہوں، تو یہ دل کے گھر کی آبادی ہوگی. اور آخرت کے گھر کی آبادی یہ ہوگی کہ بہشت میں اور آخرت میں جتنی رحمتیں ممکن ہیں، اور مقام ازل پر اور اسرار الہی کے خزائن سے آخرت کا گھر مالا مال ہو جائیں، تو یہ آخرت کے گھر کی آبادی ہوگی. اور امام جب بھی کوئی جملہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں انتہائی وسیع معنی آ جاتے ہیں، وہ تمام معانی جو ہیں وہ رش کرتے ہیں امام کے ارشادات کی طرح، اور آٹومیٹیکلی تمام مطالب اس میں سمجھ جاتے ہیں اور خود بخود آ جاتے ہیں۔ آپ کے سوال کا یہ جواب۔